الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين سورۃ الحدید کی ابتدائی چند آیات کا مطالعہ اس وقت پیش نظر ہے اور انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے لے کے 6 تک کوشش کریں گے آج مختصر بیان مکمل ہو سکے۔ گزشتہ نشستوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر آیا، ایک تسبیح وہ ہے جو جمادات اور نباتات بھی کر رہے ہیں، مگر ایک تسبیح وہ ہے جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع بھی کریں اور اللہ کے حکم کی دعوت بھی دوسروں کو دیں اور اللہ کے حکم کے نفاذ کی بھی جد و جہد کریں۔ اسی کے ساتھ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک بھی ہے، اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے۔ یہ پہلو بھی پیش نظر رہے کہ جہاں اللہ کے لیے نماز ادا ہو رہی ہے وہاں اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ وہ پوری کائنات کا بادشاہ بھی ہے، اور اس زمین پر نظام بندوں کا نہیں بندوں کے رب کا چلنا چاہیے۔ ذکر آیا کہ وہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اور وہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کل کے لفظ سے آتا ہے، کل کے لفظ کے ساتھ آتا ہے، جیسے آیت نمبر 2 کے اختتام پر تھا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس میں بہت سارے پہلو ہیں، البتہ ایک پہلو آخرت کے اعتبار سے بھی ہے کہ وہ اللہ تم سب کو دوبارہ پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اور اگلی آیت کا مطالعہ کریں گے، وہاں ذکر ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس میں بھی بہت سارے پہلو ہیں، تمہاری حاجات ہوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری مشکلات ہوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری بے بسی ہو اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں، اللہ اعلیٰ کل شعین قدیر بھی اور ہر شے کا علم رکھنے والا بھی ہے۔ البتہ اس علیم کی صفت میں بھی آخرت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تمہاری ہر بات سے واقف ہے، ظاہر ہو کہ باطن ہو، تمہاری نیتیں ہو یا ارادے، تمہارے اقوال ہو یا اعمال، کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ تو یہ جو دو صفات اللہ تعالیٰ کی آتی ہیں، قدیر اور علیم، ان کے ساتھ یہ لفظ کل بھی آتا ہے جس میں اشارہ آخرت کی طرف بھی ہے۔ آیت نمبر 3 سے مطالعہ شروع کریں، سورہ حدید کی فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ سبحانہ وتعالی الاول ہے، سب سے پہلا، والآخر اور سب سے آخری، والظاہر اور سب سے زیادہ ظاہر، والباطن اور سب سے زیادہ پوشیدہ ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ چار صفات جو اللہ تعالیٰ کی آئیں، الاول، بلکہ صفاتی نام ہے اللہ کے، الاول والآخر والظاہر والباطن، اس میں ایک سادہ پہلو ہے مفہوم کے اعتبار سے، وہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نقل کی گئی ہے، اس کا تذکرہ بھی میں کر دوں گا، اور ایک اس میں گہرا مفہوم بھی ہے، اور کئی مفسرین یہاں رک کر امام رازی جیسے رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات بھی کہ اچھی طرح جان لو کہ یہ مقام بہت ہی گہرا ہے، بہرحال اس کی گہرائی کا ادراک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے بیان کا بھی موقع نہیں ہے۔ اسی آیت کریمہ کے ذیل میں اللہ سبحانہ وتعالی جو کہ خالق ہے، اس کا مخلوق کے ساتھ تعلق، پھر فلسفے کے مسائل، حادث اور قدیم کا معاملہ، اللہ تعالی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے فلسفے میں اصطلاح قدیم کی بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہمارا معاملہ کہ نہ ہمیشہ سے ہیں نہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے لیے حادثہ کی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو حادث اور قدیم، یہ جو ہے دو اصطلاحات فلسفے کی، اور اس کے ذیل میں خالق اور مخلوق کا تعلق فلسفیانہ انداز سے اس آیت کریمہ کے ذیل میں بحث کی گئی ہے۔ البتہ نہ اس کا موقع ہے نہ اس کی کوئی حاجت ہے. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے تفسیری دروس بھی دیے ہیں, اور کچھ مباحث ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے, جو اصل میں تو فلسفیانہ میدان کے مسائل تھے اور کچھ سوالات اٹھے خالق اور مخلوق کے تعلق کے حوالے سے, تو اس کا فلسفیانہ انداز سے ہمارے بعض بزرگوں نے جواب دیا. البتہ بعض لوگوں کو ایک غلطی یہ بھی لگ گئی کہ ان بزرگوں کے بارے میں شبہات پیدا ہو گئے کہ جناب انہوں نے کچھ غلط تعبیرات کر دیں. اس غلطی کا ذکر کرنے والوں کی غلطی کے ازالے کے لیے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ذیل میں تفصیلی گفتگو فرمائی ہے. وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے کچھ مسائل ہیں, اس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں. سادہ بات کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں دعا آتی ہے, آپ فرماتے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء, اللہ تو ہی اول ہے تجھ سے پہلے کچھ نہیں. جب کائنات بھی نہیں تھی تو کون تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. تو وہ اول ہے جس سے قبل کوئی شے نہیں. والآخر فانت الآخر فلیس بعدک شیء, اور تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ بھی نہیں. تو اللہ ہی اللہ ہے نا پھر تو. ہم تو عارضی طور پر ہیں, مر جائیں گے بہرحال. تو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, سورہ الرحمن میں آتا ہے, تو اے اللہ تو وہ اول ہے جس سے قبل کوئی نہیں, اور تو وہ آخر ہے جس کے بعد کوئی بھی نہیں ہے. تو اصل تو اللہ ہے, ہاں ہماری زندگی اس کے اذن سے ہے, ہمارا وجود اس کی اجازت سے ہے, ہمارا وجود اس کی قدرت کا ایک شاہکار ہے, ہم اس کے محتاج ہیں, سب اس کے محتاج ہیں, مگر وہ از خود الحی زندہ ہے, القیوم قائم رکھنے والا تھامنے والا ہے. اصل اللہ کی ذات, اور ہمارا اگر کوئی وجود ہے تو اس کے اذن اور اس کی عطا سے. آگے فرمایا کہ وہ ظاہر, تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ وہ انت ظاہر فلیس فوقک شیء, اے اللہ تو اس قدر ظاہر ہے کہ جس سے زیادہ بڑھ کر کوئی ظاہر نہیں ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جا بجا اس پوری کائنات میں اور ہمارے وجود میں موجود ہیں. کسی بدو سے پوچھا کہ تم نے رب کو کیسے پہچانا, وہ کہتا ہے یہ بکری کی مینگنیاں نظر آ رہی ہیں, یہ مینگنیاں بتا رہی ہیں, یہ ویسٹیج بتا رہا ہے کہ یہاں سے کسی بکری کا گزر ہوا. کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے, تو کیا یہ زمین, یہ آسمان, یہ پہاڑ, یہ میں اور تم, یہ جانور, یہ اونٹ, اس بدو تو اتنا ہی کہے گا نا, یہ سب کچھ نہیں بتا رہا کہ کوئی ہے جس نے پیدا فرمایا. ایک بوڑھی اما سے پوچھا کہ اما تم نے اللہ کو کیسے پہچانا, اس نے کہا کمبخت اتنی سی بات نہیں سمجھ نہیں آتی, یہ میں چرخہ چلاتی ہوں, وہ کپڑا تیار کرنے کے لیے, یہ میں چرخہ چلاتی ہوں, میرے چلائے بغیر چلتا نہیں ہے. تو تیرا کیا خیال ہے, یہ سورج چاند ستارے خود بخود پیدا ہو گئے, خود بخود چل رہے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہاں سے شروع کریں, اور آج کا کوئی سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا شخص ہو وہ بھی اس کائنات کے نظاروں پر غور فکر کرے گا. جتنا غور کرے گا اپنی کم علمی, لا علمی, جاہلیت اور کمزوری اور بے بسی کا اتنا ادراک ہوگا, اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہمارے سامنے واضح ہوتے چلے جائیں گے. تو انت ظاہر فلیس فوقک شیء, اے اللہ تو اس قدر ظاہر ہے کہ جس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں, واضح نہیں. اور اس کے بعد الفاظ آئے, لفظ آیا صفات انعام اللہ کا, والباطن, تو یہ باطن کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا وانت الباطن فلیس دونک شیء, اے اللہ تو اس قدر پوشیدہ ہے کہ جس سے زیادہ پوشیدہ کوئی شے نہیں. ایک طرف اس کی قدرت کے نظارے بتاتے کہ وہ ہے پیدا کرنے والا, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, البتہ تو اس قدر پوشیدہ ہے کہ تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں ہے. تو ایک سادہ مفہوم کے اعتبار سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے الفاظ اس مقام کی کچھ وضاحت کے لیے بہت کافی. انت الاول فلیس قبلک شیء, وانت الاخر فلیس بعدک شیء, وانت الظاہر فلیس فوقک شیء, وانت الباطل فلیس دونک شیء. اللہ تو وہ اول کے جس سے پہلے کوئی نہیں, تو وہ آخر جس کے بعد کوئی نہیں, تو وہ ظاہر کے جس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں, اور تو وہ پوشیدہ جس سے زیادہ پوشیدہ کوئی نہیں. وہ ہوا بکل شیء علیم, اور وہ اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. پچھلی آیت میں آیا تھا وہو علی کل شیء قدیر، اب آیا وہو بکل شیء علیم، وہ اللہ ہر ہر بات کی قدرت رکھتا ہے اور وہ اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ ان دونوں آیات کے ان الفاظ میں جہاں بہت سارے امور پر توجہ دی جا سکتی ہے، وہاں یہ اہم نقطہ کہ عقیدہ آخرت اس حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کئی مرتبہ انسانوں کو یہ شبہ ہوا کیسے ممکن ہے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارا جسم وہ زمین کھا جائے گی، کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جا بجا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم اس کے دلائل کو بیان فرماتا ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرما دیا، دوبارہ پیدا فرمانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو تم معدوم نہیں ہو سکتے، ختم نہیں ہو سکتے، اللہ کے علم و قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ تو کبھی یہ شبہ آتا ہے لوگوں کے دماغ میں، انسانیت کو ایسا ہو لگا سامنے رکھیں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ زندگی دوبارہ مل جائے۔ اللہ بار بار فرماتا ہے وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا قدرت رکھنے والا ہے، ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دوسرا، کیسے ممکن ہے؟ ہماری ایک ایک بات ریکارڈ پر آئے گی، ہمارے باطن کے خیالات بھی ریکارڈ پر، ایک ایک لفظ ریکارڈ پر۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ گو کہ آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں، جو ٹیکنالوجی ہمارے اختیار میں کسی درجے میں آ چکی ہے، اب تو بہت بات واضح ہو چکی ہے نا، کیا کچھ ریکارڈ پر نہیں آ گیا اور اس ریکارڈ کا ایک فریکشن آف سیکنڈ بھی غیر محفوظ نہیں ہے، تو رب کائنات کے لیے کیا مشکل ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان نے آج تک آن ایوریج اپنے دماغ کا 7% استعمال کیا ہے، زیادہ نہیں، 7%۔ آئنسٹائن جیسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آن ایوریج 10% استعمال کیا ہوگا۔ جس حضرت انسان نے 7% دماغ استعمال کیا اور آج یہ ساری کار فرمائیاں ہیں، میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ لائیو بھی نشر ہو سکتا ہے، ریکارڈ ہو گیا تو یہ سیف ہو جائے گا اور دسیوں پلیسز پر اگر سیف ہو جائے گا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ لائف ٹائم یہ سیف رہے گا۔ یہ انسانوں کا خیال ہے۔ تو جس انسان نے 7% اپنے دماغ کا استعمال کر کے یہ کچھ کرنے کے لیے وہ اس کو وسائل میسر آ گئے ہیں، تو اس انسان کے خالق کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسانوں کا یہ سارا ریکارڈ پریزنٹ کر دے۔ جاہل قسم کے فلسفیوں میں یہ بھی ایک جہالت موجود ہے کہ از اللہ بودرڈ فار ایوری پرسن؟ اللہ کو میکرو لیول کی چیزیں پتہ ہے، اس نے یونیورس بنائی ہے، گیلیکسیز ہیں، صحیح ہے، سمجھ آتا ہے، سولر سسٹمز ہیں، سب کچھ ہے، بٹ از ہی بودرڈ اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری پرسن؟ کہ وہ اللہ ہر انسان کے بارے میں بودرڈ ہوگا، پریشان، استغفر اللہ، یہ فلسفی کہہ رہے ہیں، فکر کرے گا اس کی؟ تو یہ جاہل فلسفیوں کا تصور ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان بتاتا ہے کہ میکرو لیول کی بات ہو یا مائکرو لیول کی بات ہو، اور مائکرو کا بھی کوئی فریکشن آف پرسنٹیج ہو، اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم خوب جانتے ہیں کوئی وسوسہ بھی اس کے دل میں اٹھتا ہے، ہر انسان اس کے دل میں اٹھنے والا وسوسہ اللہ کے علم ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، سورہ قاف میں ہی ہے، کوئی لفظ انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر لکھنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے، کرامن کاتبین، یہ معزز لکھنے والے، سب کچھ ریکارڈ پر ہے۔ اور فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر بھلائی ہے یا برائی انسان دیکھ لے گا۔ ایٹم کو بریک کر لے، الیکٹران پروٹون تک پہنچے، اگر اتنا ذرہ بھی ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی بچنے کا امکان ہے بھائی؟ تو ان دو باتوں کو بار بار قرآن کریم ہائی لائٹ کرتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ اللہ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ ان دو باتوں کے بیان میں فکر آخرت کی طرف بھی اشارہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین عطا فرمائے۔ اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں ہم لوگ مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں، بہت پرانا سوال ہے۔ ہاں جی، ہمارے سامنے لوگ جا رہے ہیں، جی ہم لوگوں سے چھپتے اور بچتے ہیں، کیا اللہ سے چھپ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں؟ ہم تو کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ تھوڑا ہی بھولتا ہے۔ احصا اللہ ونسو، سورہ مجادلہ کے شروع میں ہے، لوگ بھول گئے، لوگ کر کے بھول چکے ہیں، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اور اب جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، جی جس کسی نے اسمارٹ فون یوز کیا، آپ کا میرا سارا ڈیٹا
اویلیبل ہو گیا. اب تو وہ خود بتاتے ہیں صاحب پورا مہینہ آپ نے کہاں ٹریولنگ کی, ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ پھر آگے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کس کس ویب سائٹ پر گئے ہیں, ہاں یا نا؟ پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس کس ویب سائٹ پر کس کس ایریا میں کتنی کتنی دیر کے لیے گئے ہیں, ہاں یا نا؟ اور پریشانی بھی کچھ لوگوں کو, اللہ میری آپ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے, پتہ نہ, گوگل والے کو تو پتہ چل گیا ہے لیکن بہرحال اور لوگوں کو پتہ نہ چلے, یوٹیوب والوں کو پتہ چل گیا, فلاں کو پتہ نہ چلے. اچھا جن لوگوں کو تو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے وہ تو ابھی محفوظ ہیں, لیکن جو یہاں کہیں کسی وجہ سے بھی کوئی کمرشل ریزن ہے, کوئی تعلیم کا ریزن ہے کہ اسمارٹ فون اور یہ ٹیکنالوجی استعمال, ان کو خوب پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ گوگل کو سارا کچھ پتہ ہے تو خالق کائنات کو نہیں پتہ ہوگا؟ اور یہ گوگل پورا انالیسس کر کے, یوٹیوب پورا انالیسس کر کے بتا رہا ہے مجھے اور آپ کو, کیا خالق کائنات پیش نہیں کر دے گا؟ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ لے اپنی کتاب کو, آج تو اپنا محاسبہ کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, بلکہ انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے. چور نے چوری کی, بڑے بڑے چور ہیں اس ملک کے اندر, بڑے بڑے ڈاکو بھی ہیں, لوٹنے والے بھی ہیں, مافیا والے بھی ہیں, اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں, اللہ حفاظت فرمائے ہر طرح کے گناہ سے جرم سے, لیکن چور کو تو پتہ نا چور ہے, عدالت میں ثابت نہ ہو سکا, جرم ثابت نہ ہو سکا, ایویڈنس مل نہ سکا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا گیا, بچ گیا. چور کو تو پتا نا وہ چور ہے. تو قرآن کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے. ولو القا معاذیرہ, لاکھ عذر اور بہانے اور لیم ایکسکیوزز پیش کرے, بندے کو اپنے بارے میں پتا ہے, اور بندے سے بڑھ کر کس کو پتا ہے؟ بندے کے رب کو پتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یقین عطا کرے جی, اور اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ پردے میں رکھ کر معاف فرما دے, اللہ ذلیل نہ فرمائے, رسوا نہ فرمائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے فرمایا کہ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا چھ دنوں میں. یہ جو اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے نا اللہ نے پیدا فرمایا, یہ دعویٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے. خدائی اختیارات کے دعوے دار تو فرعون جیسے لوگ بھی رہے, نمرود جیسے لوگ بھی رہے, خدائی اختیارات کے دعوے دار فرعون نمرود جیسے لوگ بھی رہے ہیں, مگر کسی نے بھی کریشن کا دعویٰ نہیں کیا, کسی نے بھی تخلیق کا دعویٰ نہیں کیا. فرعون نے خدائی کا اس معنی میں رب اعلیٰ کہا, انا ربک فقال انا ربکم الاعلیٰ, سورہ نازعات میں اس نے کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں, مگر خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, کیونکہ فرعون کا بھی باپ تھا اور اس کا بھی باپ تھا اور اس کا بھی باپ تھا اور اس کا بھی باپ تھا. تو بہت اہم نقطہ ہے, یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے کہ خالق کائنات وہی ہے اور اسی نے کریشن کا دعویٰ کیا, باقی خدائی اختیارات کے دعوے دار بھی کریشن کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگلا سوال کرے گا تو خود پیدا ہوا, تیرا تو باپ ہے, تو کہاں سے خالق ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی توحید کی بڑی دلیل ہے. هو الذی خلق السماوات والارض, اور اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا. آسمان و زمین کے الفاظ عموماً قرآن پاک میں یونیورس کے لیے, کائنات کے لیے آتے ہیں. صدیوں پہلے کا انسان بھی آسمان کو جانتا تھا, زمین کو جانتا تھا, اور یہی وسعت اس کی نگاہوں میں تھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ ایسے استعمال فرمائے, البتہ اس کی وسعتوں کا احاطہ کرنا بندوں کے لیے ممکن نہیں ہے. جتنا ناسا والے اور سائنسدان آگے جاتے ہیں, اتنا بیچاروں کو اور ہم سب کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کائنات ابھی ایکسپینڈنگ ہے اور ابھی تو کچھ بھی ڈسکور ہم نہیں کر سکے. یہی انسان, اسی کو اللہ تعالیٰ بار بار غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ پہچانو اپنے رب کو. بہرحال هو الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام, وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا چھ ایام میں. یہ چھ دنوں سے مراد بہرحال ہمارے 24 گھنٹے کے دن نہیں ہیں, بلکہ ان کو چھ مراحل بھی کہا جا سکتا ہے. واللہ اعلم, یہ ہے متشابہات میں سے جن کا اصل مفہوم اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ہاں سورہ حامیم السجدہ ہے, سورہ فصلت میں جسے کہا جاتا ہے. سورہ حامیم السجدہ کی ابتدائی چند آیات میں ان چھ ایام کی کچھ وضاحت آئی ہے. چار دنوں میں زمین کا بنایا جانا اور اس میں خوراکوں کا مقرر کر دیا جانا, وسائل کا مقرر کر دیا جانا, اور ساتھ ساتھ پھر آسمانوں کی تخلیق بھی دو دن کے اندر. تو یہ چھ ایام کی کچھ وضاحت سورہ حامیم السجدہ کے شروع میں ہمیں ملتی ہے. اس سے ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ نے زمین کو بنا کر وسائل اس میں رکھ دیے. اللہ کی شان کریمی اور اس کی صفت رزاقیت کو دیکھیے, بندے کو زمین پر بعد میں بھیجا ہے، زمین کا بنا کر اس میں وسائل کا رکھ دیا جانا پہلے ہوا ہے، بندے کو زمین پر بعد میں بھیجا ہے، اس زمین کو بنا کر اس میں وسائل کا رکھ دیا جانا پہلے ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بچہ ماں کے بطن سے برآمد بعد میں ہوتا ہے، بچہ ماں کے بطن سے برآمد بعد میں ہوتا ہے، مگر اس ماں کے وجود میں اس بچے کی غذا کا اہتمام اللہ پہلے فرما دیتا ہے۔ یہ ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہر ملک میں عام طور پر ہوتے، ہمارے بھی ہیں، ظالم اور جابر قسم کے لوگ لوگوں کے وسائل پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکنامک امبیلنس کہہ لیں، معیشت کے اعتبار سے عدم توازن کہہ لیں، ہیوز اور ہیوز ناٹ کا گیپ بڑھتا چلا جائے یہ کہہ لیں، یہ نتیجے سامنے آتے ہیں۔ تو ظالموں کا ہاتھ روکنے اور کبھی توڑنے کی ضرورت ہے، ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد نہ کیا جائے، اللہ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد یہ کفریہ طرز عمل ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ نعرے لگائے جاتے ہیں بچے دو ہی اچھے، ہاں جی، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، کیوں تم نے پالنا ہے کیا، تم خالق ہو گیا، تم رازق ہو گئے، معاذ اللہ، اس طرح کا نہیں جی، پیسہ نہیں، وسائل نہیں تو کہاں سے پالیں گے، نہ، وسائل ہیں زمین میں۔ ظالم جابر لوگ اگر قابض ہو کر بیٹھ گئے تو ان ظالم اور جابروں کا ہاتھ پکڑنے، روکنے اور توڑنے کی ضرورت ہوگی، ظلم کے خاتمے کو، ظلم کے نظام کے خاتمے کی جدوجہد کرنا ہوگی، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر عدم اعتماد ہو۔ بہرحال آگے فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر قائم ہوا۔ اب یہ اللہ کا عرش یہ متشابہات میں سے ہے، یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر کہاں بھلا، واللہ تعالی عالم، اور اس کی اصل کیفیت متشابہات میں سے ہے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیات دو قسم کی ہیں، کئی اور اعتبارات سے بھی تجزیہ کیا جاتا ہے، سورہ آل عمران کے شروع میں ایک محکمات ہیں اور ایک متشابہات ہیں۔ محکمات جو واضح ہیں اور جن میں اکثر احکامات اور تقاضوں کا ذکر آتا ہے، متشابہات میں سے کئی باتیں وہ ہیں جو غیب کے امور سے متعلق ہیں، جن کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے زیادہ نہیں فرمائی۔ ہمارا ایمان ساری آیات پر ہے، محکمات پر توجہ ہوگی زیادہ عمل کے اعتبار سے، اور متشابہات پر ایمان رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ قرآن پاک میں ذکر ہے، خلقت بیدی، سورہ صاد کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان تو نے کیوں اس آدم کو سجدہ نہ کیا جس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب اللہ کے ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی کرسی، سورہ قیامہ میں ذکر آیا ایک رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی پنڈلی، اس سے کیا مراد ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ وہ ہے، جیسے ہمارا عقیدہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ، میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات اور صفات کے ساتھ۔ کیسا ہے میں نہیں سمجھ سکتا، مگر جیسا ہے ویسے میں اس پر ایمان لایا، اس کی ذات اور اس کی صفات کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ عرش اللہ کی، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بیان فرمایا متشابہات میں سے، اللہ کا اس پر قائم ہونا یہ بھی متشابہات میں سے۔ کچھ تعبیرات کی گئیں مگر یہ سب تعبیرات متشابہات کے اعتبارات سے جو ہیں وہ، ان کے آخر میں یہی جملہ کہا جائے گا، واللہ اعلم بالصواب، صحیح تر بات اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے علم میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی مزید قدرتوں کا ذکر ہے، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، اللہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، اور جانتا ہے جو اس سے نکلتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو اس میں چڑھتا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت سارے اعتبارات سے بات کی جاتی ہے، زمین میں جانے والا بیج بھی ہوتا ہے، بیج کو بو کر کسان نے تو جو ہے وہ زمین کو برابر کر دیا، اب اس کی آبیاری کون کر رہا ہے، اس کی پروٹیکشن کون کر رہا ہے، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے، اس کی نشو نما کون کر رہا ہے، اور اس کو محفوظ کون رکھ رہا ہے، وہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے۔ تو اسی طرح مردے بھی زمین کے حوالے کیے جا رہے ہیں، کوئی اللہ کے علم سے باہر نہیں نکلتا۔ جو اس زمین سے نکلتا ہے، وہ بیج کا کوپل بننا، پھر پودے کا اگنا، فصل کا اگنا، اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو زمین سے نکل رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں۔ اور جو آسمان سے اترتا ہے، اوپر سے فرشتوں کا نازل ہونا، بارش کا برسنا، فرشتے احکامات لے کر آ رہے ہیں، کسی قوم کے لیے عذاب لے کر آ رہے ہیں، اوپر ہی سے فیصلے ہوتے اللہ جانتا ہے، اور جو اس میں چڑھتا ہے آسمان میں، فرشتوں کا بندوں کے اعمال لے کر جانا، بندوں کی روحوں کو لے کر جانا، بندے کیا کر رہے ہیں، کارکردگی لے کر جانا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا، یہ سب بھی اس میں داخل ہے. بندوں کی دعاؤں کا اوپر جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے. فرمایا کہ وہ معاکم اینما کنتم، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. ہم لوگ کہتے ہیں میں بڑا اکیلا اکیلا محسوس کر رہا ہوں. مومن تو اکیلا نہیں ہوتا، مومن کا رب ہمیشہ بندہ مومن کا رب سارے انسانوں کا رب. اللہ فرما رہے وہ معاکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. کتنا قریب ہے؟ فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں. سورہ البقرہ میں آیا اور سورہ قوف میں آیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. ہاں اس کی کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں ہے، اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے. اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اپنی شان کے مطابق. اس شان و کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے. یہ ہمارا خیال ہے کہ میں اکیلا ہوں، یہ ہمارا خیال ہے کہ میں تنہائی میں ہوں، اور اس سے آگے جو کچھ ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ ہمارا خیال ہے. اللہ ہر آن ہمارے ساتھ ہے. ہاں ہر مخلوق کے ساتھ ہے، اور پھر اللہ کی معیت خصوصی بھی ہوتی. معیت ساتھ ہونا، معیت عین کے ساتھ ساتھ ہونا، ایک عمومی ساتھ ہے اللہ کا ہر مخلوق کے ساتھ، اور ایک خصوصی معیت ہے اللہ تعالیٰ کی. ان اللہ مع الذین اتقوا، سورۃ نحل کے آخر میں اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو ایک اللہ کی عمومی معیت ہے، اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو، اس کی توجہ ہماری طرف نہ ہو تو نہ سانس چل سکتی ہے، نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ زبان بول سکتی ہے، نہ وجود میرا حرکت کر سکتا ہے. یہ عموم کے اعتبار سے. اور یہ خصوصی ہے، تقوی والوں کے ساتھ ہے اللہ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. وہ خاص معیت اللہ کی صبر کرنے والوں کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو میسر آتی ہے. تو ہم لوگ غور کریں، ہم کبھی تنہائی فیل کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، بڑا بور ہو رہا ہوں میں، اللہ سے باتیں کریں. یہ آج بہت ہم مس کرتے ہیں. اس قدر مادہ پرستی کی چیزوں نے ہمیں جکڑ دیا ہے کہ ہر آن کوئی نہ کوئی شے لگی ہوئی ہمارے ساتھ اور اسی کے اندر منہمک رہتے ہیں، لیکن وہ تنہائی یا وہ خاص توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے سورہ مزمل کی آیت، مزمل کے آغاز میں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کر اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو رہو. ہم تو مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا چل رہا ہوتا ہے، بیلنس میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، تقریر زدہ جمعے کی یا کوئی اور درس ہو تو اس کے درمیان بھی دو چار میسیجز لوگ دیکھ لیتے ہیں، اس سے آگے بھی ہے، بہرحال اندازہ ہو جاتا ہے. جی اس دوران میں بھی کہ جب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، وقت کو فارغ کر کے آئیں، تب بھی لگے رہیں گے اس اسمارٹ فون کے ساتھ. جی رات کی تنہائیوں کے اندر بھی کبھی تو چھوڑ دیں اس کو، کبھی تو بند کر دیں، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. یہ آج ہم بہت مس کر رہے ہیں، بہت مس کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکلات کو دور کر دے. کتنا ہو گیا پیٹرول؟ جی ہاں بجلی اور بڑھ گئی، بجلی کا ریٹ اور بڑھ گیا، نتیجے میں ساری چیزوں کے ریٹ بڑھنے. بہت کس کے ظاہری اسباب بھی ہیں، مگر کچھ ہمارے کرتوت بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ اوپر ظالم جابر لوگ مسلط ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمرائیں، حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ کی غلامی میں آنے کو تیار نہیں. سب لوگوں نے کہا کشکول توڑ دیں گے، پرانے جملے نا، اپنی عزت نفس پر سودا نہیں کریں گے، پرانے جملے. ریاست مدینہ کے نام بھی لگا دیے تھے، مگر اس دور میں بھی جی کشکول توڑ دیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے، پھر آئی ایم ایف کی طرف چلے گئے، اور تسلسل میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں، اور آج والے بھی جناب، اور ان کے سامنے جھکنے کی بات اور جھکنے کی بات. یہ پورا تسلسل چلا رہا 1988 سے. ایس اے پی اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، اس کے نتیجے میں ہم نے آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے قرض لینے شروع کیے سودی. اس وقت کی تاریخ پوچھ لیں اپنے بزرگوں سے، اس وقت کے اسٹیٹسٹکس نکال لیجئے اور آج کے فیکٹس اینڈ فیگرز کو دیکھ لیجئے، بیڑا غرق ہوا ہے ان سودی قرضوں کے نتیجے میں ہمارا. تو کئی پہلو ہیں ہمارے ہمارے کرتوت بھی اور ہمارے حکمرانوں کی امریکہ کے سامنے جھکنے کی بات بھی، غیروں کے سامنے جھکنے کی بات بھی، اللہ کی طرف پلٹنے کو تیار نہیں ہو رہے، سود کے دھندے ختم کرنے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ایک بھائی نے کہا جی دعا کریں، وہ بارش کے بعد دعا تو کر رہے ہیں، بعض جگہ نماز استسقاء بھی ادا ہوئی، خیر اس کے ساتھ خطبے کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، سنت تو یہ ہے اور سنت میں صرف دعا کرنا بھی شامل ہے۔ لیکن یاد رکھیں حدیث میں آیا جو کوئی قوم زکات روکتی ہے اللہ بارش کو روک لیتا ہے، اور اب زکات میں ڈنڈیاں مارنے والے بھی اور ہیلے اختیار کرنے والے بھی ہمارے معاشرے میں موجود، یہ کرتوت ہمارے، وعدہ خلافی کو قوم کرتی ہے اللہ بیرونی لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اب کسی ملکہ برطانیہ کے کسی کارندے کو آ کر یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، انہی کے سامنے جھکنے والے، آشیرواد دینے والے وہ ہم پر مسلط رہتے ہیں، ہم ہی میں زوٹ کر آ رہے ہیں۔ اچھا تو جب کوئی قوم وعدہ خلافی میں مبتلا ہو جائے اللہ بیرونی حکمرانوں کو یا لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے اور ان کے مال کو کھاتے ہیں، برباد کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے کیا حالت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے کہ گناہوں سے بچے، ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ سے ڈرنے والے بنے، اور بہرحال پیچھے جب تک قوم کھڑی نہ ہو تو حکمراں بھی ہم جیسے ہی ہوں گے نا، پھر جی ہم بھی سود چھوڑنے کو تیار ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کے پی ایل ایس اکاؤنٹ کھلے ہوئے، سودی اکاؤنٹ کھلے ہوئے، سودی انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، اگر ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تو کہاں سے کوئی ہمارے حکمراں جو ہیں فرشتے بن کر کوئی اعلیٰ ترین سطح پر توکل کر کے اللہ پر کوئی اسٹیپ لینے کی کوشش کریں گے؟ ہم بھی تو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کریں، ہم بھی کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کو تیار ہے کہ نہیں؟ جیسے ہم ویسے ہمارے حکمرانوں پر مسلط ہوں گے۔ تو یہ مسئلہ ہمارا بھی ہے عوام کا، یہ مسئلہ ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے۔ آخر میں فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے مجھے اور آپ کو، میں بھی کمزور ہوں، اللہ میری بھی اصلاح فرما دے، مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ اللہ خوب دیکھ رہے، تم اس کی باتیں سن تو رہے ہو، بیان بھی کر رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو، عمل کتنا کر رہے ہو؟ اللہ خوب دیکھ رہے، تم اس کے ماننے کے دعوے دار ہو، تم اس کے رسول کے ماننے کے دعوے دار ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو کہ نہیں؟ جمعے کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھتے ہو کہ نہیں؟ یا جمعے کی دو رکعت پر مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے مسلمان، یا کچھ پانچ وقت کی نماز ادا کر تو اس کے بعد اپنے آپ کو آزاد سمجھتے؟ خوب دیکھ رہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو نعرے لگا رہے ہیں، کہنا پڑے گا مجھے، اور جناب حضرت عمران خان صاحب ذرا مذہبی ٹچ بھی دے دیں ذرا، تو یہ نعرے لگانے کے لیے اسلام ہے فقط؟ اللہ دیکھ رہا ہے بھائی، پچھلا حکمراں ہو، آج کا ہو، آئندہ کا ہو، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، عوام کو بھی دیکھ رہا ہے، مسجد کے خطیب کو بھی دیکھ رہا ہے، عوام الناس کو بھی دیکھ رہا ہے، حکمرانوں کو بھی دیکھ رہا ہے، علماء کو بھی دیکھ رہا ہے، اور دینی قیادتوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اکھاڑ پچھاڑ کے لیے تو ہمارے بعض حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے دھرنے دیے اسلام آباد میں جا کر، وہ سود کے خاتمے کے لیے بھی کوشش ہوگی؟ شریعت کے نفاذ کے لیے بھی آواز بلند ہوگی؟ اس سے تم نے جو ہے وہ اتحاد کر لیا، اس سے اتحاد کر لیا، سب جمع ہو جاتے ہیں، کیا دینی کیا غیر دینی، اللہ کی شریعت کے لیے جمع ہو رہے؟ اللہ کی شریعت کے لیے کوئی شریعت شلت پھرت ہے؟ اللہ کی شریعت کے نفاذ کے لیے کوئی محنتیں ہیں؟ سب کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ، بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ اور اللہ کا دیکھنا انفارمیشن کے لیے نہیں ہے، اللہ کا دیکھنا اس بات کے بتانے کے لیے بھی ہے، کل لوٹ کر تم نے میرے پاس آنا ہے اور میں تم سے خوب پوچھوں گا تم کیا لے کر آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین پر عمل کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، واقعتاً اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔